الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کیا جانا یہ لوگوں کے پیدا کیے جانے سے بھی بڑھی ہوئی چیز ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جاؤں گا وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول رہا ہے اور بوسیدہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے مسل کر ریزہ ریزہ کر کے یہ پوچھتا ہے کہ میں یحیی العظام وهی رمیم دے گا اس قسم کے معترضین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور اس دور میں بھی تھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے اسے بنایا پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا یہ نطفہ بھی نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل دی پھر علقہ کی شکل دی پھر مدغہ کی شکل دی پھر تدریجن اسے 6 فٹ کا انسان بنا دیا کچھ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ فرما دیجئے کہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا, پہلے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے اسے بنایا. تو اس وقت اس کی ریزہ ریزہ ہی صحیح, ہڈیاں تو ہیں, اس کا سکیلیٹن تو موجود ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے جس سے بنایا جائے. تو جب تو کچھ بھی نہیں تھا اس سے اللہ تعالی نے تجھے بنایا, تو اب کچھ نہ کچھ تو ہے جس سے اللہ بنائے گا. وہو الذی یبدا الخلق ثم یعید وہو اہون علیہ. اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو ابتداء ایجاد کر کے پیدا کرتا ہے. آسمان نہیں تھے اللہ نے پیدا کیے, زمین نہیں تھی اللہ نے پیدا کی, بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد کرنے والا ہے, موجد ہے. اور بدیع اور موجد ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ موجد اس کو کہتے ہیں جو کسی نمونے کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کو بناتا ہے, پر بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے کسی چیز کو پہلی مرتبہ بناتا ہے. پرندے کو دیکھ کر انسان نے ہوائی جہاز بنایا, اور مچھلی کو دیکھ کر بحری جہاز بنایا. تو سب سے پہلا انسان جس نے کشتی بنائی, سب سے پہلا انسان جس نے ہوائی جہاز بنایا, ایروپلین بنایا, اسے موجد کہیں گے. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پرندے پیدا کیے, اور پرندوں کی ساری اڑنے کی جو خصوصیتیں اللہ نے انہیں دی, اللہ کے سامنے اس سے پہلے کوئی دوسری مثال نہیں تھی. اس کو بدیع کہتے ہیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن چونکہ بدیع کا کوئی ترجمہ اردو زبان میں نہیں مل سکتا, اس لیے موجد کا ترجمہ کرتے ہیں. آسمانوں کا موجد, زمین کا موجد, اللہ کی کائنات میں جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کی پہلے مثال ہی نہیں تھی. تو جس رب اکرم نے یہ ساری چیزیں بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی ذرے کے وجود میں لا کر پیدا کی, پیدا کر کے جسے وجود میں لایا, تو یہ چیزیں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, ان کا ملبہ تو ہوگا, ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے, اس کے کچھ نہ کچھ ذرات ہوں گے, ہڈیاں ہوں گی, تو کیا ان سے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا, ورنہ اللہ تعالی کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنا دشوار اور مشکل کام تھا, اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کچھ پریکٹس ہو گئی تو حوا علیہ السلام کو پیدا کرنا کچھ زیادہ آسان ہوا ہوگا, اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب تیسرے مرحلے پر آئے تو اور زیادہ آسان ہو گیا ہوگا, اور کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اب تو اللہ میاں کو ایسی پریکٹس ہو گئی ہوگی کہ آنکھ بند کر کے یوں ہی پیدا کرتے چلے جاتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. انسان کو پیدا کرنا آج جتنا آسان ہے اللہ کے لیے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. ان کی قدرت اتنی بالا اور اعلیٰ ہے کہ کوئی فرق نہیں آتا ان کی قوتوں میں. تو جب کوئی نمونہ موجود ہے, اس نمونے کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسری چیز کو پیدا کرنا, آدم علیہ السلام نمونہ ہے, حضرت حوا علیہ السلام نمونہ ہے, ان کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے انسانوں کو پیدا کرنا اس میں, اور آدم علیہ السلام کو بغیر نمونے کے پیدا کرنا اس میں, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور بغیر کسی چیز کے انسان کو پیدا کرنے اور انسان کے ہڈی ہڈی ہو جانے کے بعد ہڈیوں کو مرکب کر کے دوبارہ اسے زندہ کرنے میں بھی اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو ابتداء پیدا کیا اور پھر وہ ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وہو اہون علیہ, یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو تمہاری عقلوں کے اعتبار سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بنسبت زیادہ آسان ہے.
کہ کچھ تو ہے. تو یہ جو منکرین آخرت ہے کہ انسان رضا رضا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی دوسری زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے ان کا رد فرماتے ہیں. یہاں بھی ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف ساتوں آسمان اور سات زمینیں, کتنی بڑی چیز. لخلق السماوات والارض, آسمان اور زمینوں کو ابتداءً اور پہلی مرتبہ پیدا کرنا تمہاری عقلوں کے اعتبار سے کتنا مشکل ہوا ہوگا, تمہاری عقلوں کے اعتبار سے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات کو اگر اس نقشے سے الگ کر دیا جائے اور آسمانوں کو پیدا کرنا, زمین کو پیدا کرنا, اسباب کو سامنے رکھ کر کتنا مشکل کام. اور آسمان بھی ایسا بغیر عمدین, بغیر ستونوں کے, بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. اور سال ہا سال گزر گئے, اس میں ایک شگاف نہیں. حل ترا من فطور سمر جعیل بسر کرتین ین قلیب الیک البسر خاصی ام وہو حسیر. بار بار دیکھ, تجھے کوئی پھٹن نظر آتا ہے؟ ملینوں کی مسجد تعمیر کرو, ملینوں کی بلڈنگ تعمیر کرو, ملینوں کا مدرسہ تعمیر کرو, چند ہفتوں میں ہی پھٹن نظر آتا ہے. حل ترا من فطور. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھ دن میں, اور چھ دن میں پیدا بھی اس لیے کیا تاکہ انسانوں کو یہ سبق ملے کہ ہر کام کو آہستہ آہستہ کیا کرو, تدریجن کیا کرو, وقار کے ساتھ, سکون کے ساتھ. تو چھ دن میں پیدا کیا, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تھکن محسوس نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا, زمین میں دفن کر دیا جاؤں گا, سمندر میں پھینک دیا جاؤں گا, میرے جسم کے ذرے ذرے ہو جائیں گے, یہ سارے ذرات منتشر ہو جائیں گے. ان ذروں کے منتشر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے کیسے پیدا کرے گا؟ یہ شبہ تجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت پہ تجھے یقین نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھ کہ ابتداءً آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا کتنا مشکل کام تھا. کیا وہ مشکل تھا یا تجھے دوبارہ تیری ہڈیوں سے اور تیرے جسم کے ریزہ روزہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ دونوں میں سے کون سا مشکل ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, آسمان اور زمینوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ لوگوں کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے اور زیادہ مشکل کام تھا. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں, اس لیے کہ غور نہیں کرتے. اللہ کے کائنات میں جو غور نہیں کرتا, جو فکر نہیں کرتا, اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا, وہ ان چیزوں کو جانے گا نہیں, اور جو ان چیزوں کو جانتا نہیں وہ ان چیزوں کو مانے گا نہیں. تو اب دو قسم کے لوگ ہو گئے, ایک وہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کو استعمال کر کے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اور تدبر کر کے غور و فکر کر کے حقائق کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور جاننے کے بعد مانتے ہیں. اور دوسرے وہ جو حقائق پر غور نہیں کرتے, لہذا جانتے نہیں, جانتے نہیں تو مانتے بھی نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حقیقت پہ غور کرتے ہیں اور حقیقت کو جان لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں وہ دیکھنے والے کے برابر ہے, اور جو حقیقت کو جانتے نہیں اور حقیقت کو مانتے نہیں وہ اندھوں کے برابر ہے. جسمانی اندھا ہے, وہ دنیا کی حقائق سے نہ آشنا. اب جب وہ دنیا کی حقائق سے نہ آشنا تو اسے مانے گا بھی نہیں. اور جسمانی اعتبار سے جو دیکھنے والا ہے وہ دنیائی حقائق سے آشنا ہے, آسمان ایسا ہے, درخت ایسے ہیں, پھول ایسے ہیں, یہ شخص خوبصورت ہے, یہ شخص بدصورت ہے, تو جانتا بھی ہے, مانتا بھی چلا جاتا ہے. تو جس طرح کچھ لوگ جسمانی اندھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جسمانی بینا ہوتے ہیں تو اسی طرح لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں اور کچھ باطنی اعتبار سے بینا ہوتے ہیں. جب وہ بینا ہوتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں تدبر کرتے ہیں اور حقائق کو جان لیتے ہیں, جاننے کے بعد مان لیتے ہیں, اور جب وہ جان لیتے ہیں مان لیتے ہیں تو پھر نیک عمل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں باطنی اعتبار سے نابینا ہوتے ہیں, اللہ کی قدرت میں غور نہیں کرتے, حقائق کو جانتے نہیں, جانتے نہیں تو مانتے نہیں, جب مانتے نہیں تو وہ باطنی اعتبار سے اندھے ہیں, اور جب باطنی اعتبار سے اندھے ہیں تو پھر وہ اچھے عمل نہیں کریں گے, برے عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر, بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح جسمانی اعتبار سے ایک اندھا ہے اور دوسرا بینا ہے, جس طرح یہ دونوں دنیا کے حقائق کو سمجھنے میں اور جاننے اور ماننے میں برابر نہیں ہو سکتے, تو اسی طرح باطنی اعتبار سے جو بینا اور نابینا ہے ان میں بھی فرق ہوگا. باطنی اعتبار سے جو بینا ہے وہ ایمان لائے گا, اللہ کو پہچانے گا, اللہ کو مانے گا اور اچھے اعمال کرے گا, اور باطنی اعتبار سے جو اندھا ہے وہ نہ اللہ کو قبول کرے گا, نہ اللہ کو سمجھ سکے گا, نہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوگی, نہ وہ اللہ کو مانے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اندھا اور بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء, جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ اور جو بد عمل ہیں وہ, یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اعمال صالحہ کرنے والا باطنی اعتبار سے بینا ہے اور اعمال بد میں جو مبتلا ہے وہ باطنی اعتبار سے اندھا ہے. لیکن کیا کریں, قلیلا ما تذکرون, بہت کم نصیحت تم حاصل کرتے ہیں. اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک گناہ تسلی ہے, اور وہ تسلی یہ ہے کہ میرے پیغمبر, ہر دور میں دو قسم کے لوگ رہے ہیں, کچھ باطنی اعتبار سے بینا, کچھ باطنی اعتبار سے نابینا, اور پھر بینا اور نابینا میں بھی کچھ درجات ہیں. بعضوں کی باطنی نظر جو ہے بہت تیز ہوتی ہے, بعضوں کی کچھ اس سے کمزور, بعضوں کی اس سے کمزور, بعضوں کی اس سے کمزور. تو اے میرے نبی, تو ہر ایک کو ولایت کے سب سے اعلی مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے تڑپ رہا ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی محنت کرتے رہیے, آپ اپنی محنت کرتے رہیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اتنی فکر نہ کیجئے کہ اس سے آپ کی طبیعت پہ اثر پڑے, آپ کے ذہن پر خلل واقع ہو. درجات ہوں گے, آپ اپنی محنت کرتے چلے جائیے, ہر ایک کو اس کی طلب اور اس کی استعداد کے مطابق اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عنایت فرمائیں گے. اب آگے آخرت کی زندگی کو ثابت کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اوپر تمہارے سامنے دلیل پیش کر دی کہ مرنے کے بعد کی ایک دوسری زندگی ہے, اور جب وہ زندگی آئے گی اسے قیامت کہیں گے. قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن لوگوں میں سے بہت سارے یقین نہیں رکھتے, اس لیے کہ جب وہ غور و فکر نہیں کریں گے تو باطنی اعتبار سے وہ اندھے رہیں گے, اور اندھا بیچارہ کیا جانے گا اور کیا مانے گا. جب وہ مانے گا نہیں تو ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پھر توحید کی طرف آ رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر دوسرے معبودوں کو مت پکارو, جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب الاحبار رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ما قبل کی امتوں میں یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی, انبیاء کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم جب بھی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، یہ صرف انبیاء کے ساتھ وعدہ تھا، باقی ان کی امتوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا. مانگنے کا حکم تھا لیکن عطا کرنے کا وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ دیتے تھے ان کو بھی دیتے تھے، ان کی دعائیں بھی قبول فرماتے تھے لیکن وعدہ نہیں تھا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جس طرح ماں قبل کے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ اے میرے پیغمبر تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہی خصوصیت عطا فرمائی جو انبیاء ماں قبل کی امتوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی. اور ہم لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگی ہوئی چیز کو ضرور عطا کروں گا. جو شخص اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے ناکام نہیں لوٹاتا. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے جو سوال کرتا ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عزت والی چیز دعا سے بڑھ کر نہیں ہے، بہت خوش ہوتے ہیں اس. من لم یسألہ یغضب علیہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اسے دعا سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا آسمان و زمینوں کا نور ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت کو دور رکھتی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے اور اس مصیبت کو ہٹاتی ہے جو آ چکی ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، لہذا اے اللہ کے بندو تم اللہ سے دعا کرتے رہو. دعا بہت ہی اہم شے ہے. اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، اور عبادت کے اندر دعا بھی آ گئی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی میری عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. اور اسی کے اندر دعا آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو عار سمجھتا ہے کہ میں کیوں اللہ کے سامنے عاجزی کروں، میں مستغنی ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس ہر قسم کا اثر و رسوخ ہے، میرے پاس بڑی جمعیت ہے، میرے جتنے کام ہو رہے ہیں اور ہوں گے اس میں مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سارے اسباب موجود ہیں. جو شخص تکبر کرتا ہے بے نیاز ہو کر میری عبادت سے یعنی اللہ کی عبادت سے، اور اس عبادت میں دعا بھی آ گئی، سیدخلون جہنم داخرین، تو ایسے لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں گے. اب یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے دعا کی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے یہ کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، عام کر دیا عبادت. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ان الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور پھر آپ نے حضرت ابو سعید حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تلاوت فرمائی اس آیت کی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری. اس کے ظاہر سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتا چلا کہ یہاں عبادت بمعنی دعا ہے، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، جو دعا نہیں کرتے، میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دعا کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص پوری زندگی بھی دعا نہیں کرتا تو اسے اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. یہ وہ شخص مراد ہے یہاں پر جو دعا مستغنی ہو کر نہیں کرتا، بے پرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر، یہ سمجھ کر کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا. اب اس تفسیر پر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اگر آپ غور کریں تو حضرات علماء اور طلباء عربی قواعد سے واقف ہیں، اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ ان الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر نماز عبادت نہیں ہے، تلاوت عبادت نہیں ہے، ذکر عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے دعا کے لیے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت یعنی میری دعا سے تکبر کرتا ہے. تو جواب اس کا بھائیو، اس کا میرے بھائیو یہ ہے کہ حج کے کتنے ارکان ہیں؟ بے شمار. حج میں مستحبات بھی ہیں، حج میں سنتیں بھی ہیں، حج میں فرائض بھی ہیں، حج میں واجبات بھی ہیں. مینا جاؤ، مینا سے عرفہ جاؤ، عرفہ سے مزدلفہ جاؤ، جمع بین الصلاتین کرو اور کنکریوں کو اٹھاؤ، کنکریاں مارو، طواف زیارت کرو، طواف ودا کرو، کتنے سارے کام ہیں. احرام میں یہ کرو، یہ مت کرو، یہ سب کوئی کرتا ہے تب جا کر کے اس کا حج مکمل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحج عرفت، عرفہ ہی حج ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمی نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف زیارت مت کرو؟ یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حج کے جتنے ارکان ہیں ان ارکان میں سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ عرفہ ہے. تو دعا ہی عبادت ہے، اس کا مطلب یہ کہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں میں سب سے امپورٹنٹ عبادت دعا ہے. اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ دعا کا معنی ہے بندے کا اپنے رب کے سامنے تذلل اور عاجزی کو ظاہر کرنا. عبادت کا معنی یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے سامنے تذلل اور عاجزی کو ظاہر کرنا. نماز بھی اسی لیے ہے کہ رکوع میں جاؤ اور اپنا تذلل ظاہر کرو، اپنی عاجزی ظاہر کرو. قیام میں رہو، اپنے رب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اپنا تذلل، اپنی عاجزی ظاہر کرو. سجدے میں گر جاؤ، پیشانی رگڑو، ناک رگڑو، اپنے رب کے سامنے تذلل اور عاجزی ظاہر کرو. پیسے تمہارے نہیں ہیں، تمہارے رب کے ہیں، 2.5% نکالو، غریبوں پہ خرچ کرو. تمہارا اختیار نہیں، رب کا اختیار ہے، تذلل عاجزی. کھانا بند کر دو صبح صادق سے، پینا بند کر دو، اپنی لذتوں کو ختم، مغرب تک نہیں کھا سکتے. اب دیکھ لیجئے تذلل اور عاجزی. لیکن میرے بھائیو، جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے بندے کے لیے اس لیے مشروع کی ہے کہ بندہ تذلل اور عاجزی کو ظاہر کرے اپنے رب کے سامنے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ نفس اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے بجائے اس عبادت سے تذلل اور عاجزی کو ظاہر کرنے کے وہ خود تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. نماز میں کھڑا ہے تذلل اور عاجزی کے خاطر، لیکن تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا صوفی ہوں. سجدے میں جاتا ہے اپنے تذلل اور عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن ذہن چونکہ رب اکرم کی طرف نہیں ہے اور رب اکرم کی مخلوق کی طرف ہے، تو سجدے کو طویل کرتا ہے تکبر کے خاطر کہ لوگ مجھے بڑا صوفی سمجھے. روزہ رکھتا ہے تو ہے تو تذلل اور عاجزی کے خاطر، لیکن دوسروں کو جتاتا ہے اور تکبر اور عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں. دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اور شہنشاہ بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا دل اور دماغ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں. اس لیے عبادت ہی عبادت دعا ہی کو کہا گیا کہ سب سے بڑی چیز جس میں تذلل اور عاجزی آٹومیٹکلی بغیر کسی اصلاح کے، بغیر کسی شیخ کی صحبت کے، بغیر کسی ذہن سازی کے، بدتر سے بدتر انسان کو یہ کہہ دو کہ بھئی تم دعا کرو تمہارا پرابلم حل ہو جائے گا, جیسے ہی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا کہ دعا اللہ نے کیوں بنائی ہے, لیکن آٹومیٹکلی عاجزی اور تذلل آ جاتا ہے. فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا جب اسے کوئی ضرورت پڑتی تھی تو دعا کرتا تھا, اور دعا جب کرتا تھا تو آٹومیٹکلی تذلل اور عاجزی آ جاتی تھی, وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیتا تھا اور غار میں چلا جاتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کر کے اندھیری میں روتا تھا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اپنے سامنے تذلل اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے, اور سب سے زیادہ تذلل اور عاجزی ظاہر ہوتی ہے دعا کے ذریعے, لہذا دعا کو لازم پکڑو اور پھر اس کے دوسرے آگے فائدے, ضرورتیں بھی پوری ہوں گی, اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا. اور اس تفسیر کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان الدعاء هو العبادت, دعا ہی عبادت ہے. اب الٹا معنی, عبادت ہی دعا ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, عربی کے قاعدہ جاننے والے سمجھ سکتے ہیں, قصر المسند علی المسند الی اور قصر المسند الیہ علی المسند, دونوں طرف سے حسر ہو سکتا ہے. عبادت ہی دعا ہے, پہلا معنی بھی بہت جامع, اللہ کے نبی کی باتوں میں جامعیت ہوتی ہے. پہلے معنی کے اعتبار سے یہ کہ تم دعا کو کبھی نہ چھوڑنا, اس لیے کہ دعا سب سے اہم عبادت ہے, اسے لازم پکڑنا. اور دوسرا معنی یہ کہ انسان دعا اس لیے کرتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری ہوں اور دنیا اور آخرت میں عافیت ملے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اہم چیز جو بندہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے وہ عافیت ہے. عافیت کا کیا معنی؟ عافیت کا معنی ہے کہ اے اللہ دنیا اور آخرت کی جتنی پریشانیوں کی چیز ہے ان سب سے مجھے بچا لے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ سلو اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگا کرو, اے اللہ عافیت عطا فرما, اے اللہ عافیت عطا فرما, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ عافیت عطا فرما, سلامتی ہر چیز سے. تو دعا کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو عاجزی اور تذلل, اور دوسرا مقصد کہ بندہ دعا کے ذریعے مانگتا ہے, بیوی مانگتا ہے, تجارت میں برکت مانگتا ہے, اولاد کی طرف سے چین اور سکون کو مانگتا ہے, آخرت میں قبر کے عذاب سے نجات کو مانگتا ہے, جنت کو مانگتا ہے, جہنم سے نجات کو مانگتا ہے. عبادت ہی دعا ہے, یہ دوسرا معنی, عبادت ہی دعا ہے. کیا معنی؟ جو شخص عبادت میں لگا رہتا ہے اور تقوی کو اختیار کیے ہوئے رہتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے, بس یہی اس کے لیے دعا ہے, اس لیے کہ یہ عبادت اور تقوی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دے گا, اسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. عبادت ہی دعا ہے, عبادت ہی دعا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میری حمد و ثنا مشغول رکھے, جس شخص کو میری حمد و ثنا مشغول رکھے اور وہ حمد و ثنا میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اسے میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا, تو میں مانگنے والوں کو اتنا نہیں دیتا جتنا اسے دیتا ہوں. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین, جو شخص قرآن کی تلاوت میں ایسا لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے, تو میں اسے اتنا دیتا ہوں جتنا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا. تو عبادت ہی دعا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پورا فرمائے گی. اب ایک آخری بات رہ گئی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے وعدہ تو کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم, دوسری جگہ پر ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کے دو جواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا جواب, حکیم صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ یہ دوا لو, اور یہ دوا ایسی ہے کہ میرا 25 سال کا تجربہ ہے کہ جو شخص بھی اس دوا کو لیتا ہے اس کی کھانسی مٹ جاتی ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے, میرا تجربہ ہے, انشاءاللہ تم کو شفا ہو جائے گی. لیکن خیال رکھنا کہ کھٹی چیز مت کھانا, کھٹی چیز کھاؤ گے پھر یہ دوا کام نہیں کرے گی. آپ نے دوا لینا شروع کیا اور کھٹی چیز بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور 25 آدمیوں کے سامنے شکایت کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب نے تو مجھے 100% گارنٹی دی تھی کہ میرا 25 سال کا تجربہ ہے کہ یہ دوا ضرور کام کرے گی, میں ایک مہینے سے کھا رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. قصور حکیم صاحب کا ہے یا آپ کا؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا, لیکن حرام مت کھانا, حرام مت کمانا, حرام مت پہننا, حرام کے گھر میں مت رہنا, پرہیز بھی بتلائے. اب اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور دوں گا, لیکن اگر پرہیز جو حکیم نے بتلایا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو قصور ہمارا ہے یا اللہ کا؟ ہمارا قصور ہے. ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دعا کی قبولیت میں جتنی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کہا, ہم ان کو نہیں چھوڑتے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر, ایک شخص لمبے سفر میں نکلتا ہے, اشعث و اغبر, بال پرا گندا, غبار آلود جسم, یمد یدیہ, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے عاجزی کے ساتھ. قبولیت کی ساری علامتیں اس کے اندر موجود, اب بس صرف یا رب کہہ کر کے اللہ کو پکارے, اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے دروازوں کو کھول دے. فیقول یا رب, کہتا ہے اے میرے رب مجھے یہ دے دے, اے میرے رب مجھے یہ دے دے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سفر میں ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, پرا گندا حالت ہے اس کی, ایسے عاجزی والے شخص کی طرف اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے, ہاتھ کو پھیلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں. پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, پھر بھی کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وملبسوہ حرام ومطعموہ حرام ومشربوہ حرام فانا یستجاب لہ, اس کا کھانا بھی حرام کا, پینا بھی حرام کا, پہننا بھی حرام کا, کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ معلوم کرو کہ کن کن چیزوں سے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. اللہ کی نافرمانی بھی رکاوٹ کا ذریعہ, نافرمانی بھی. اسی طرح کوئی اللہ کی نافرمانی کی دعا کرتا ہے, نافرمانی کی دعا, مثلا کسی مسلمان بھائی سے بغض ہو گیا اور دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو ختم فرما دے, اللہ دعا قبول نہیں کرے. ایک تو یہ جواب ہو گیا. اب کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ہمارا تو کھانا بھی حلال ہے, پینا بھی حلال ہے, کپڑے بھی حلال ہے, اور ہم نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے سب سیکھ لیا ہے کہ کون سی چیز دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے, سب چیزوں کا اہتمام کیا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جواب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ ضرور اسے قبول کرتے ہیں, لیکن قبولیت کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندے نے جو کچھ مانگا وہی اسے مل گیا, بندے نے جو کچھ مانگا وہی مل گیا, کبھی آج مل جاتا ہے, کبھی ایک مہینے کے بعد, کبھی 40 سال کے بعد بھی اللہ دیتے ہیں, لیکن دیتے ضرور ہے, وہی چیز دے دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملتی لیکن جس چیز کو اس نے مانگا ہے اس سے بڑی مصیبت اس پر آنے والی تھی, وہ مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرتدہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو تم سنتے ہیں کہ بال بال بچ گئے, ایکسیڈنٹ ہوا اور بال بال بچ گئے, کتنے, یہ دعا کی برکت سے بچے, یہ دعا کی قبولیت. اور تیسری شکل قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں دیتے ہیں نہ کسی مصیبت سے دنیا میں بچاتے ہیں, اس دعا کو آخرت میں بطور ذخیرے کے جمع کر لیتے ہیں, اور پھر جب بندہ آخرت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثوابوں کا ڈھیر عطا فرمائیں گے. بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے اتنی عبادت تو نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے مجھ سے فنا چیز مانگی تھی کہ نہیں, فنا وقت, ہاں مانگی تھی, میں نے قبول کی تھی کہ نہیں قبول کی تھی, کہ فنا وقت تو نے فنا چیز مانگی تھی کہ نہیں, مانگی تھی, قبول ہوئی تھی نہیں قبول ہوئی. کہتے ہیں وہ جو چیز ہے تو دنیا میں مانگ رہا تھا, میں نے ان سب چیزوں کو یہاں تیرے لیے محفوظ کیا ہے. اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، قرآن مجید سے ہمیں تعلق نصیب فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تمہاری جوتیوں کا تسمہ اور لیس ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے کہ موچی ہی اسے ٹھیک کرے گا، لیکن موچی کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے لکھنا کہ اللہ اس کام کو پورا کرنا. اور دعا کے لیے ایک تو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ دعا. چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، شاپنگ کے لیے چلے گئے، آم خریدنا چاہتے ہیں، بینگن خریدنا چاہتے ہیں، ٹماٹر خریدنا چاہتے ہیں، آلو خریدنا چاہتے ہیں، ایک دکان میں چلے گئے، اب خریدنا آپ نے شروع کیا تو اللہ سے دعا کرو گے اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم یہ ٹماٹر بہترین شکل میں دے دیجیے. دعا دیجیے، عادت اس کی بنائیے، دیکھو 24 گھنٹے اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. کچھ بھی پرابلم آ جائے سنتے ہی گھبراؤ مت، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ آپ عافیت عطا فرمائیے، اور پھر اس کی بات کو پوری سنیے کہ ہاں بھائی کیا ہوا. اور بات سننے کے بعد پھر یہ کہ اے اللہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، آپ میرے لیے اس میں رہنمائی کا سامان پیدا کیجیے، عافیت عطا فرمائیے، اور پھر آگے کام کو بڑھاؤ. مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے ہر چھوٹے بڑے کام. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو چیز ہمیں اپنی 10 طرف میں نظر آتا ہے اس میں تو اللہ میاں کو کوئی پوچھتا نہیں، کوئی نہیں پوچھتا. 1,00,000 پاؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے اور گھر 90,000 کا فور سیل ہے، اس میں اللہ میاں کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر خریدنے میں 16 سیٹر بھی موجود، عقل بھی موجود، کوئی کہتا تو نہیں اس طرح، لیکن مانگتا کوئی نہیں. مانگیں گے کب؟ 1,00,000 پاؤنڈ کا گھر ہے اور تجوری میں صرف 20,000 پاؤنڈ ہے. اب روئیں گے کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ اسباب پیدا فرمائے، اللہ اسباب پیدا فرمائے. جو چیز ہماری 10 طرف میں ہے اور جو چیز ہماری 10 طرف میں نہیں ہے اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، دینے کے اعتبار سے بھی برابر اور ہمیں محروم کرنے کے اعتبار سے بھی برابر. ہماری 10 طرف میں ہے، اللہ نہیں کھڑا کر دیں گے کہ نہیں دیں گے. اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو گے اللہ خیر کے فیصلے فرما، میرے لیے خیر کی راہیں کھول دے، دنیاوی اخروی تمام مسائل اور جو چیز صحیح سمجھ میں آئے پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.